حق کا اعلان. جیوے جیوے فاروقی, جیوے جیوے, جیوے جیوے, جیوے جیوے.
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له, وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله, داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد, إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن, وقال في موضع آخر الذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله ورسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا, اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا, یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے, جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. میرے واجبِ احترام, سب احترام علماء کرام, پشاور کے غیور نوجوانوں اور دوستوں, مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات یوم صدیق اکبر کے سلسلے میں 22 جمادی الثانی کو روز صدیق اکبر چوک میں جمع ہے. میرے بھائیوں, مجھے امید ہے کہ آپ میری مختصر سی معروضات پر توجہ فرمائیں گے. ہماری مصروفیات اور مجبوریوں کا آپ کو علم ہے کہ میں رات تقریباً 1:30 بجے جنگ سے ایک جلسے سے فارغ ہو کر چلا ہوں اور آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. مجھے یہاں آ کر آپ کی محبت, آپ کا شوق اور ولولہ دیکھ کر مسرت ہوئی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جلسہ صدیق اکبر کانفرنس کے نام سے منعقد ہے. میں انشاءاللہ اپنی معروضات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ اول کے بارے میں شیعہ کی طرف سے شائع ہونے والے لٹریچر کا ذکر کروں گا اور انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے سعادت گنجی کے کیس کے سلسلے میں بھی کچھ معلومات پیش کروں گا. میرے بھائیوں, آج پاکستان کا سنی اس قدر مظلوم ہے کہ اس کے جائز مطالبات کی طرف بھی توجہ نہیں دی جا رہی. نو اور دس محرم کو چھٹی ہوتی ہے لیکن مسلمانوں کے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا آج دن ہے. آج پاکستان میں کوئی چھٹی نہیں. اور میرے بھائیوں, اس پر مستضاد یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا لٹریچر شائع ہو رہا ہے, ایسی کتابیں شائع ہو رہی ہیں کہ جن میں صدیق اکبر کو ماں بہن کی گالی دی جا رہی ہے. ایسی کتابیں پاکستان میں چھپ رہی ہیں جس میں صدیق اکبر کو ظالم اور غاصب کہا گیا ہے. ایسا لٹریچر اس ملک میں چھپ رہا ہے کہ جس میں پیغمبر کے جانشین کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے. میرے بھائیوں, یہ سب لٹریچر ایران کے خمینی کی کتابوں کا نچوڑ ہے. خمینی نے صدیق اکبر کو ظالم اور غاصب لکھا ہے. خمینی نے سیدنا فاروق اعظم کو کافر اور جہنمی لکھا ہے. اگر آج میری جماعت کا کوئی کارکن شیعہ کے خلاف نعرہ لگاتا ہے تو انتظامیہ تعجب کرتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے اور انتظامیہ واویلا کرنے لگ جاتی ہے کہ دیکھو ان لڑکوں کا کام کافر بنانا رہ گیا ہے. میرے بھائیوں, میں اپنے پیغمبر کے حکم سے مجبور ہوں. میرے نبی کا ارشاد ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں اس وقت عالم کو چاہیے کہ میدان میں نکل کر اپنا علم ظاہر کرے. اس کے لیے اگر اسے جیل میں جانا پڑے, دکھ اٹھانے پڑے, تختہ دار پہ چڑھنا پڑے, مقدمات سہنے پڑے تو یہ سعادت ہے. اگر آج پاکستان کا کوئی حکمران اپنے آپ کو گالی برداشت نہیں کرتا ہے تو میں بھی پیغمبر کے دوستوں کو گالی برداشت نہیں کرتا ہوں. میرے بھائیوں, صدیق پیغمبر کا پہلا جانشین ہے. صدیق اکبر پیغمبر کے پہلے خلیفہ ہیں. صدیق اکبر کے بارے میں ایک نقطہ نظر خدا کا ہے, ایک نقطہ نظر مصطفیٰ کا ہے, ایک نقطہ نظر حضرت علی کا ہے, ایک نقطہ نظر بارہ اماموں کا ہے اور ایک نقطہ نظر خمینی اور شیعہ کا ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ آج آپ کے سامنے صدیق اکبر کے بارے میں خدا کا نقطہ نظر بھی پیش کروں, پیغمبر کے فرامین بھی پیش کروں, حضرت علی کا خراج تحسین بھی پیش کروں اور بارہ اماموں کی رائے بھی پیش کروں اور اس کے مقابلے میں شیعہ نے جو صدیق کو گالیاں دی ہیں
میں اس لٹریچر کا حوالہ بھی دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے، سپاہ صحابہ کی تلخی، سپاہ صحابہ کا دکھ، سپاہ صحابہ کی سختی جس کو آپ سختی سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ریئیکشن ہے اس ایکشن کا کہ جو صحابہ کو گالی دے کر اس ملک میں پیدا کیا گیا ہے۔ آج یہ تو کہا جاتا ہے کہ عارف الحسینی قتل ہو گیا، اچھا نہیں ہوا، سجاد حسین قتل ہوا، اچھا نہیں ہوا، سعادت گنجی قتل ہوا، اچھا نہیں ہوا، حق نواز شہید ہوئے، اچھا نہیں ہوا، احسان الہی ظہیر شہید ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ لیکن میرے بھائیوں، پاکستان کے کسی حکمران نے کبھی آج تک یہ نہیں سوچا کہ یہ قتل کیوں ہوئے، اس کی وجوہات کیا تھی، اس کے پیچھے عوامل کون سے تھے۔ اگر کالا باغ ڈیم کے مسئلے پہ کانفرنس بلائی جا سکتی ہے، اگر ون یونٹ کے مسئلوں پہ کانفرنس بلائی جا سکتی ہے، اگر سندھ کے مسائل پر قومی یہ یکجہتی کی کانفرنس ہو سکتی ہے، تو میں سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا حکمران، پاکستان کی نیشنل اسمبلی، پاکستان کے وزرائے اعلی، پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا صدر اس بات پر کانفرنس کیوں نہیں بلاتا کہ پاکستان میں ہر سال محرم میں جنگ کیوں ہوتی ہے، لڑائی کیوں ہوتی ہے، قتل و غارت کیوں ہوتی ہے، سنیوں کو قتل کیوں کیا جاتا ہے، خنجر کیوں لہرائے جاتے ہیں، اس ملک میں ابو بکر و عمر کو ماں بہن کی گالی کیوں دی جاتی ہے، سنی بازاروں میں کیوں آتا ہے۔ یہ تو تم کہتے ہو کہ شیعہ کو کافر نہ کہو، ہم سے پوچھو تو صحیح ہم کیوں کافر کہتے ہیں، ہمارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، ہم تمہیں تو کافر نہیں کہتے۔ ڈی سی صاحب، میں تجھے تو کافر نہیں کہتا، ایس پی صاحب، میں تجھے تو کافر نہیں کہتا، میں خمینی کو کافر کہتا ہوں، کبھی مجھ سے بھی تم نے پوچھا کہ میں کیوں کافر کہتا ہوں، میرے دلائل کیا ہے؟ تم ایک ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتے، ایک مدعی کی اولاد کو کافر نہیں کہنے دیتے، تم ایک شیعہ کو کافر نہیں کہنے دیتے، تم ایک صحابہ کے گستاخ کو کافر نہیں کہنے دیتے۔ میں صدیق کو کافر کیسے کہنے دوں، میں عمر کو کافر کیسے کہنے دوں، میں عائشہ کو کافر کیسے کہنے دوں؟ اگر تمہارے نزدیک شیعہ عزیز ہے تو میرے نزدیک محمد کا ابو بکر عزیز۔ میرے بھائیو، توجہ، خمینی اپنی کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پہ لکھتا ہے کہ ابو بکر نے دل سے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ خمینی کی کتاب نہ ہو، اس کی تحریر نہ ہو، اس کا لٹریچر نہ ہو، آپ چوک میں کھڑا کر کے ہمیں گولی مار دیں۔ لیکن اگر یہ کتاب بھی موجود ہو، لٹریچر بھی موجود ہو، پھر تم مجھے روکو گے تو میں تم سے ٹکراؤں گا، تم مجھے روکو گے تو میں تمہاری پابندیاں توڑوں گا، تم مجھے روکو گے تو میں تم سے بغاوت کروں گا اور صدیق کی وکالت کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، میرا دعویٰ ہے کہ صدیق اکبر پیغمبر کا پہلا جانشین ہے۔ دعویٰ صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے خدا نے کیا کہا، مصطفیٰ نے کیا فرمایا، حضرت علی کا کیا حساب ہے، 12 اماموں کی کیا رائے؟ میں اس کو ایک طرف رکھتا ہوں، اصلی طور پر چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد حضرت علی کس دلیل سے پہلے خلیفہ ہے، کس دلیل سے حضرت علی کا پہلا نمبر۔ ایک آدمی نے مجھے سندھ میں کہا تھا کہ اس لیے حضرت علی پہلے خلیفہ کہ حضرت علی پیغمبر کے چچا داد بھائی ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر چچا داد بھائی ہونے کی وجہ سے خلافت اول ملتی ہے تو پھر چچا کا کیا قصور ہے کہ حضرت علی کی موجودگی میں حضرت عباس زندہ ہے، حضرت عباس موجود ہیں، حضرت عباس پیغمبر کے سکے چچا ہیں، حضرت علی چچا کے لڑکے ہیں. اگر چچا دات بھائی ہونے سے نبی کی جانشینی ملتی تو حضرت عباس کا حق تھا کہ پیغمبر کے جانشین حضرت عباس ہوتے. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ چچا دات بھائی کے علاوہ حضرت علی پیغمبر کے داماد. میں نے کہا کہ شیعہ کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت علی کے گھر میں پیغمبر کی ایک بیٹی اور عثمان غنی کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں. پہلی بیٹی پیغمبر نے عثمان غنی کے نکاح میں دی، فوت ہو گئی. پیغمبر نے پھر دوسری بیٹی دی، وہ بھی فوت ہو گئی. تو پیغمبر نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں ہے کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی، باری باری ایک فوت ہوتی جاتی، میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا، اس لیے کہ تیرے سے بہتر داماد کوئی نہیں، میرے سے بہتر شوہر کوئی نہیں. اگر داماد ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی تو حق عثمان غنی کا تھا، چچا داد بھائی ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی تو حق حضرت عباس کا تھا، اور اگر رشتہ داری کی بنیاد پر خلافت ملتی تو پھر تم دیکھو کہ علی پیغمبر کے داماد ہیں اور صدیق پیغمبر کے سسر ہیں، علی کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے اور نبی کے گھر میں صدیق کی بیٹی ہے، صدیق پیغمبر کے سسر ہیں، علی پیغمبر کے داماد ہیں، داماد لیتا ہے اور سسر دیتا ہے، داماد کو جتنا بھی بڑھاؤ گے وہ بیٹے کی جگہ پہ رہے گا، سسر کو جتنا بھی گھٹاؤ گے وہ باپ کی جگہ پہ رہے گا، علی کو جتنا مرضی بڑھاؤ وہ نبی کے بیٹے کی جگہ پہ ہے، صدیق کو جتنا بھی گھٹاؤ صدیق پیغمبر کے باپ کی جگہ ہے. اگر تم کہو گے کہ علی پیغمبر کے گھر بچپن سے آئے تھے اس لیے کہ صحبت علی کو ملی ہے، صحبت پیغمبر کی وجہ سے نبی کے بعد علی کا درجہ ہے، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اب میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے پیغمبر کی صحبت میں کتنا وقت گزارا، صدیق اکبر نے کتنا وقت گزارا. توجہ فرمائیں، حضرت ابو بکر جب پیغمبر کے دوست بنے تو صدیق اکبر کی عمر 18 سال، کتنی عمر تھی غلام نواز، صدیق اکبر کی عمر 18 سال اور پیغمبر علیہ السلام کی عمر تھی 20 سال، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی صدیق اکبر کی عمر تھی 61 سال، حضور علیہ السلام کی عمر تھی 63 سال. حضرت علی نبی کے گھر آئے، حضرت علی کی عمر تھی 2 سال. جب پیغمبر کی وفات ہوئی حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. تو اب فیصلہ آپ کر لو کہ صدیق نے نبی کا چہرہ 18 سال سے 61 سال تک دیکھا، علی نے نبی کا چہرہ 2 سال سے 29 سال تک دیکھا، 2 سال سے 29 سال تک 27 سال بنتے ہیں، اور 18 سے 61 سال تک 43 سال بنتے ہیں. اگر 43 سال زیادہ ہے تو درجہ صدیق کا زیادہ ہے، اگر 27 زیادہ ہے تو درجہ علی کا زیادہ ہے. صدیق اکبر نے پیغمبر کو دیکھا 47 سال، کتنے سال؟ صدیق اکبر نے پیغمبر کی صحبت اٹھائی ہے 47 سال، حضرت علی نے پیغمبر کی صحبت اٹھائی ہے 27 سال. اگر صحبت کی بنیاد پر خلافت ملتی تب بھی حق صدیق کا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر ملتی تب بھی حق صدیق کا ہے، اور اگر قرب کے حساب سے خلافت ملتی تب بھی حق صدیق کا ہے. تو پھر ہم آتے ہیں قرآن کی طرف، یہ اصلی گفتگو ہے. میں قرآن سے کہتا ہوں کہ صدیق کے اوپر کائنات ہستی کا وہ انسان ہے کہ جس کی شان میں قرآن کی 9 آیتیں اتری. کتنی آیتیں اتری؟ وہ 9 آیتیں نہ ہوتی ان میں سے ایک آیت ہوتی صدیق کا مرتبہ تب سب بھی سب سے بلند ہوتا. 9 آیتیں صدیق کی شان میں اتری. اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، غیر کا واقعہ قرآن نے نقل کیا، صدیق کی پیغمبر کے ساتھ صحبت کا ذکر کیا، یہ آیت صدیق کے لیے اتری. اللہ جا اب صدقی وصدق کا بھی، یہ آیت صدیق کے لیے اتری. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ودهم اغنياء. یہ آیت صدیق کے لیے اتری. الذي جاء بالصدق وصدق به. یہ آیت صدیق کے لیے اتری. وسيجنبها الابقى. یہ آیت صدیق کے لیے اتری. الذي يؤتي ماله يتزكى. یہ آیت صدیق کے لیے اتری. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. یہ آیت صدیق کے لیے اتری. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. یہ آیت صدیق کے لیے اتری. یہ قرآن صدیق کی شان بیان کرتا ہے. ایک آیت پر میں تفصیلی گفتگو کر سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وقت سارا اسی میں خرچ ہو سکتا ہے، لیکن میں تفصیل بیان نہیں کرتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ بھی جا صدقی و صدقہ بھی نے صدیق اکبر کو خدا نے سچائی کا سردار قرار دیا ہے کہ محمد سچائی لے کر آیا، اور تصدیق کرنے کے لیے صدیق بھی پیغمبر کے ساتھ آیا، اور اس اخرجہ الذین کفروا نے صدیق کو نبی کا صحابی قرار دیا. وسيجنبها الأتقى. اتقى کا معنی سب سے بڑا متقی. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو قرآن نے اس آیت میں وسيجنبها الأتقى، اتقى کا معنی جو کائنات میں سب سے بڑا متقی ہو، تو قرآن صدیق کو سب سے بڑا متقی کہے، قرآن صدیق کو سب سے زیادہ عزت والا کہے، اور خمینی اسی صدیق کو کافر کہے. تو فیصلہ آپ کرو کہ میں قرآن کی بات مانوں یا خمینی کی بات مانوں. کسی شیعہ کو توجہ، کسی شیعہ کو، اور کبھی بھی تم خمینی کو کسی جانور سے تشبیہ مت دو، اس لیے کہ کسی جانور نے صدیق کو گالی نہیں. میرے بھائیوں، قرآن کی نو آیتیں صدیق کی شان میں اتری، اور پیغمبر کی 45 احادیث صدیق کی شان میں موجود ہیں. کتنی احادیث؟ 45 احادیث. پیغمبر علیہ السلام ایک حدیث سماعت فرمائے، پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا وقت، حضور علیہ السلام نے فرمایا مرو با بکر فلیصلی بالناس. پیغمبر بیمار، فرمایا عائشہ صدیق کو بلاؤ، آ کر میرے مسلح پہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے جواب دیا ان ابانی کب تقیم. جب الفوائد کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے. حضور نے فرمایا عائشہ یا اب اللہ الا ابا بکر، میں کیا کروں، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا. چنانچہ صدیق اکبر تشریف لائے. صدیق اکبر پیغمبر کی زندگی میں نبی کے مسلح پہ آئے، اور 21 نمازیں نبی کی موجودگی میں صدیق نے پیغمبر کے مسلح پہ پڑھائی. 21 نمازیں. ان 21 نمازوں میں حضرت علی کہاں تھے، حضرت حسین کہاں تھے، حضرت عباس کہاں تھے، حضرت حسن کہاں تھے؟ اگر وہ صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو آج کے رافضی کو بھی چاہیے کہ جس طرح علی نے صدیق کو مانا تم بھی مانو، جس طرح حسین نے مانا تم بھی مانو، جس طرح حسن نے مانا تم بھی مانو. اگر نماز انہوں نے پیچھے پڑھ لی تھی تو پھر آج تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر نہیں پڑھی تھی تو بتاؤ علی نے نماز کہاں پڑھی تھی؟ علیحدہ مسجد بنا کر وہاں پڑھی تھی؟ علیحدہ اپنی عبادت گاہ بنا کر وہاں پڑھی تھی؟ نہیں. دنیا کی کوئی تاریخ اس بات کا انکار نہیں کرتی کہ صدیق پیغمبر کے مسلح پر کھڑا ہے، اور حضرت علی، حسن اور حسین ہاتھ باندھ کر صدیق کے پیچھے مقتدی بنے ہوئے. میرے بھائیوں، صدیق اکبر وہ ہستی ہے کہ جس نے پیغمبر کا ساتھ ہر موڑ پر دیا ہے. آپ سنتے رہتے کہ نبی نے فرمایا کہ مجھ پر جتنے بھی احسانات کیے گئے دنیا میں سب کا بدلہ میں دے چکا، لیکن صدیق کے احسانات مجھ پر اتنے کہ میں نے اللہ سے درخواست کی ہے، اے اللہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکا، تو خود صدیق کو قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا کر. میرے بھائیوں، 45 احادیث ہیں صدیق اکبر کی شان میں. خدا کا نقطہ نظر آپ نے سنا ہے، مصطفیٰ کا نقطہ نظر آپ نے سنا ہے، اب آئیے حضرت علی کا نقطہ نظر میں بتانا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کے دور خلافت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی بیمار ہو گئی. فاطمہ الزہرا کی بیماری تیمارداری کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک عورت گئی جو 7 دن تک حضرت فاطمہ کے سرانے بیٹھی رہی, اور جب حضرت فاطمہ فوت ہو گئی تو اسی عورت نے فاطمہ کو غسل دیا, اسی عورت نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کفن کرایا, اسی عورت نے فاطمہ کا جنازہ تیار کیا. وہ عورت کون سی تھی؟ وہ عورت صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت عمیس تھی. یہ بات شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ فاطمہ الزہرا بیمار ہوئی, اسماء بنت عمیس نے تیمارداری کی, فاطمہ فوت ہو گئی, غسل صدیق کی بیوی نے دیا, کفن صدیق کی بیوی نے پہنایا, جنازہ صدیق کی بیوی نے تیار کیا, اور جب جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی میں لایا گیا تو تمام صحابہ موجود تھے. صدیق اکبر نے فرمایا, اے علی, بیوی آپ کی ہے, بیٹی پیغمبر کی ہے, جنازہ آپ پڑھائیں. حضرت علی نے جو جواب دیا وہ شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں اور مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں جواب موجود ہے. پشاور کے لوگوں کو جواب سنو جو شیر خدا علی کا صدیق کے بارے میں تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ اے جانشین رسول ابو بکر, میں فاطمہ کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ میرے کانوں میں پیغمبر کا یہ فرمان گونجتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا, لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره, کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلم پہ کھڑا.
چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی.
چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردہ اس حدیث کے بعد فاطمہ الزہرا کا جنازہ صدیق کے اکبر نے پڑھایا, فاطمہ الزہرا کا جنازہ صدیق پڑھائے, کفن صدیق کی بیوی تیار کرے, اسے صدیق کی بیوی دے. اور آج شیعہ اسی صدیق کو کافر دے, آج شیعہ اسی صدیق کو گالی دے. اتنا بڑا المیہ, اتنا بڑا جھوٹ, اتنا بڑا فریب, اتنی بڑی بدماشی دنیا میں کبھی نہیں ہوئی کہ آج 1400 سال کے بعد پیغمبر کے صحابہ کو ماں بہن کی گالی دی جائے. میرے بھائیوں, خدا کا نقطہ نظر صدیق کے بارے میں کیا ہوئی آپ نے سنا, مصطفیٰ کا نقطہ نظر آپ نے سنا, اور حضرت علی کا نقطہ نظر آپ نے سنا. اب آگے آئیے, 12 امام صدیق کے اکثر کو کیا کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے, وہ 12 امام جن کو شیعہ اپنے 12 امام مانتے, شیعہ جن کو معصوم کہتے ہیں, شیعہ جن کو معمور من اللہ کہتے ہیں, جن 12 اماموں کی وجہ سے شیعہ کو اثنا عشری جماعت کہا جاتا ہے کہ 12 اماموں والی جماعت, وہ 12 امام صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا دعویٰ ہے کہ اگر میں صدیق کو درمیان سے نکال دوں, شیعہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. توجہ فرمائے, ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں تھیں, 4 بیویوں کے 3 لڑکے 3 لڑکیاں تھیں. صدیق کی پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد الرزاق, دوسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ, تیسری بیوی کا نام زینب ام رومان, چوتھی بیوی کا نام اسماء بنت عمیر. 4 بیویاں, 3 لڑکے 3 لڑکیاں. بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمان, دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ, تیسرے کا نام محمد, بڑی لڑکی کا نام اسماء, دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ, تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم. توجہ فرمائے, بڑے لڑکے عبد الرحمان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی, انہوں نے اس کا نام اسماء رکھا. یہ اسماء صدیق اکبر کی پوتی لگی. صدیق کی کیا لگی؟ سب سے چھوٹے لڑکے محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا. صدیق کے چھوٹے لڑکے محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا, اس کا نام انہوں نے قاسم رکھا. وہ قاسم صدیق کا پوتا لگا. اس قاسم پوتے کا اور اسماء پوتی کا آپس میں نکاح ہوا. اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی, اس کا نام ام فروا رکھا گیا. اس ام فروا کے دادا بھی صدیق بنے, نانا بھی صدیق بنے. یہ ام فروا صدیق کی بیٹی کہلائی. اس ام فروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام ہے حضرت حسین, حضرت حسین کے بیٹے کا نام ہے زین العابدین, زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے امام باقر. اس امام باقر کے ساتھ صدیق کی اس پوتی اور دوتی ام فروہ کا نکاح ہوا اور اسی ام فروہ کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے. توجہ. اور پھر اسی لڑکی کی اولاد میں موسیٰ کاظم پیدا ہوئے, اسی کی اولاد میں رضا کاظم پیدا ہوئے, تقی علی پیدا ہوئے, نقی علی پیدا ہوئے, حسن عسکری پیدا ہوئے. تو صدیق اکبر کی اس بیٹی کی اولاد سے 12 اماموں کی اکثریت نے جنم لیا. اس لیے امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ ولد لی ابو بکر مرتین, ابو بکر نے لوگوں مجھے دو دفعہ جنا, ابو بکر میرا ددیال ہے, ابو بکر میرا ننیال ہے, ابو بکر میرا پیشوا ہے, ابو بکر میرا مقتدا ہے, ابو بکر میرا امام ہے, ابو بکر میرا محسن و مربی ہے. لیکن آج شیعہ کو دیکھو, آج خمینی کو دیکھو, امام جعفر صادق نے کہا صدیق میرا پیشوا, صدیق میرا مقتدا, صدیق میرا باپ ہے, میری اما صدیق کی بچی ہے, صدیق میرا نانا ہے. امام جعفر صادق کا یہ کون ہو؟ اور امام جعفر صادق کے نام پر فقہ جعفری بنا کر آج کا شیعہ صدیق کو کافر کہتا ہے, امام جعفر کے نام پہ فقہ جعفری بنا کر صدیق کو گالی دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ میں امام جعفر صادق کی بات مانوں یا میں شیعہ کی بات مانوں؟ خدا نے کہا صدیق سچا, مصطفیٰ نے کہا صدیق سچا, علی نے کہا صدیق سچا, امام جعفر صادق نے کہا صدیق سچا, لیکن خمینی نے کہا صدیق کافر, خمینی نے کہا صدیق کافر, نقوی نے کہا صدیق کافر, اور آج کے شیعہ نے کہا صدیق کافر. فیصلہ اس چوک کا مسلمان آج اسی چوک میں کر جائے کہ ایک طرف خدا کا اعلان ہے, مصطفیٰ کا اعلان ہے, علی کا اعلان ہے, امام جعفر صادق کا اعلان ہے, دوسری طرف خمینی کا رٹیچر ہے جو ایران سے چپر پاکستان میں آیا ہے, جس میں صدیق کو ماں بہن کی گالی دی گئی ہے, صدیق کو دشمن رسول کہا گیا, صدیق کو ظالم اور قاتل کہا گیا. جب خدا کے مقابلے میں, مصطفیٰ کے مقابلے میں, علی کے مقابلے میں, 12 اماموں کے مقابلے میں میرے امام, میرے پیشوا, میرے پیغمبر کے جانشین صدیق کو گالی دی جائے گی, تو میں اس بدباس کو, اس اچکے کو, اس لین کو چوکوں میں, گلیوں میں, چوراہوں میں کافر کہوں گا, کافر کہتا ہوا جان دے دوں گا, لیکن اس مذہبی فریدے سے بات نہیں آؤں گا.
پاکستان میں لینا ہوگا,
میرے بھائیوں, یہ میرے ہاتھ میں غلام حسین نقوی ملعون کی کتاب ہے. غلام حسین نقوی پاکستان میں شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے, لاہور جامعہ المنتظر شیعہ کا مدرسہ اس کا صدر مدرس ہے. کتاب کا نام جاگیر فلک ہے. اس کتاب میں سینکڑوں جگہ پر ابوبکر کو گالیاں دی گئی ہیں, صدیق کو بڑا کہا گیا ہے. کیا وزیر اعظم نے اس کتاب کو ضبط کیا؟ کیا پاکستان کی حکومت نے اس کتاب کو ضبط کیا؟ کیا پاکستان کی حکومت نے اس لٹریچر کو ضبط کیا کہ جس میں واضح طور پر لکھا کہ ابو بکر غدار تھا, ابو بکر ظالم تھا, ابو بکر بزدلی نام تھا, جس نے فاطمہ کا چھین لیا تھا. سوال یہ ہے حق چھینا تھا تو پھر حسین نے جلالا اپنی اما کا اس سے کیوں پڑھایا تھا؟ حق چھینا تھا تو علی نے اس کو مسلح پہ کھڑا کیوں کیا تھا؟ حق چھینا تھا تو حسن نے اس کو امام کیوں بنایا تھا؟ یہ کتاب ہے, پاکستان میں چھپ رہی ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھتا, اس کتاب کو کوئی ضبط نہیں کرتا, اس کتاب پر کوئی پابندی نہیں لگاتا. میں اس کے خلاف احتجاج کرتا ہوں, میرا رابطہ روکتے ہو, میرے قائد کا رابطہ روکا تھا, میرا قائد اسی پکار کو دنیا میں بلند کرتا رہا, میرا کوئی شہید ہو گیا, آج اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر میں بھی اس کفر کو للکارتا ہوں, اس بدباسی کو للکارتا ہوں. میرا رابطہ روکتے ہو روکو, میرے مجھے بیڑیاں پہناتے ہو پہناؤ, مجھ پر مقدمے قائم کرتے ہو کرو, مجھ پر کارخانہ اترے کراتے ہو کرو, مجھے تختہ دار پہ
زہد اور صداقت کی مثل میرے قائد نے فرادا کی تھی اس کو چلاتا رہوں گا، خود چلا جاؤں گا، دستہ دار پہ چل جاؤں گا، لیکن اس دشمنی کو، اس بدماشی کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔
قرآن کا یہ قانون ہے، قرآن کا یہ قانون ہے۔
سوچو اسی جبیر صدق کتاب سے 509 صفحے پہ یہ کائنات کا کالا کافر کہتے ہیں کہ ابو بکر اور مرزا قادیانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی کتاب ابو بکر اور صدیق بلند آواز سے نام کر سمجھو 509 صفحے پہ صدیق کو گالی دی گئی، صدیق کو مرزا قادیانی کی مثل کرا دیا گیا۔ ہائے وہ صدیق جو 1400 سال سے نبی کے ساتھ سویا ہوا، وہ صدیق جس نے سب کچھ محمد کے قدموں میں لٹا دیا تھا۔ یہ تو کتاب لاہور سے چلی، یہ کتاب توجہ، یہ اور کتاب چودھریوں، مولویوں، پیروں، اخبارات کے ایڈیٹروں، پولیس کے افسروں، انتظامیہ کے لوگوں، آؤ، میری تنخی پہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں اس کتاب کی تنخی پہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ شیخ ثقیفہ۔ ثقیفہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پہ بیٹھ کر صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا، اسے ثقیفہ کہتے ہیں۔ بنی سائدہ کی حویلی، ثقیفہ عربی میں چھت والی حویلی کو کہتے ہیں۔ تو شیخ ثقیفہ کا معنی کہ چھت والی حویلی کا بوڑھا، نام کو دیکھو، نیچے ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہے، ابو بکر کا نام لکھ کر ایک بیل بنایا گیا ہے، جانور بنایا گیا ہے، صدیق اکبر کی شکل میں ایک جانور بنایا گیا ہے۔ توجہ کیجیے، پاکستان کے سیاستدان کا کارٹون چھپے ہائی کورٹ میں مقدمہ آ جائے، مولوی کا کارٹون چھپے مقدمہ بن جائے، پیر کا کارٹون بنے مقدمہ بن جائے، لیکن 1400 سال کے بعد محمد کے صحابی کو، ہائے پیغمبر کے جانشین کو کارٹون کی شکل بنا کر، بیل سے تشریح دے کر، جانور کا فوٹو بنا کر، عمر ابو بکر کا نام لکھا ہے، کراچی سے کتاب چھپتی ہے، تیری غیرت نہیں جاگتی، تیرے ایمان میں حرارت پیدا نہیں ہوتی، اور تیرے باپ کا کوئی کارٹون جانور کی شکل بنا کر نہ چھاپے، تیری ماں کا کارٹون کو چھاپے، تیرے بھائی کا کارٹون چھاپے، پھر میں دیکھتا ہوں تیری غیرت کب سوتی ہے، کس طرح جاگتی ہے۔ یہ صدیق اکبر کا نام اوپر لکھ کر کارٹون بنایا گیا ہے، اور اندر لکھا ہے کہ ابو بکر لالچی تھا، ابو بکر تما کرتا تھا، ابو بکر تو بچپن میں کسی نے کہہ دیا تھا کہ آخر زمان ایک نبی آئے گا اور اس کے پاس حکومت ہوگی، تو ابو بکر اس لالچ میں محمد کی تلاش میں رہا، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو بکر اس کے ساتھ چمٹ گیا، مکہ میں چمٹا رہا، اس لالچ میں اس کا اقتدار مجھے مل جائے، پھر اس کے بعد یہ اتنا قریب ہوا کہ اپنی 6 سال کی بچی بھی اس محمد کی نکاح میں دے دی تاکہ مجھے کرسی مل جائے، پھر مدینہ ساتھ چلا گیا، پھر جنگل میں ساتھ گیا، پھر آخر نبی فوت ہو گئے تو چوری چھپے پیغمبر کو دفن کیے بغیر جا کر نبی کی کرسی پہ قبضہ کر لیا، جا کر اقتدار پہ قبضہ کر لیا۔ ہائے ایران کے بدماشو شیعو، تمہیں شرم نہ آئی اس صدیق کے بارے میں یہ لکھتے ہو جو محمد کی غلامی میں آیا تھا، تو 40,000 درہم کا مالک تھا. جب جنازہ اٹھا تو کفن بھی قرض کا تھا. جنازہ اٹھا تو ٹاکیوں کے کپڑے تھے. جنازہ اٹھا تو فقیر تھا. اور آسمانوں سے وفات کے پہلے نبی کے آخری دور میں جبریل امیر آیا. اللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ جا کر صدیق سے پوچھ کر آؤ, نبی کے راستے سے پوچھو کہ ابو بکر ان ٹاکیوں پر خدا سے راضی ہے یا ناراض ہے. تو صدیق نے فرمایا اے اللہ کے رسول تیرے دین کے لیے جب میں نے سب کچھ لگایا ہے, یہ ٹاکیوں کے کپڑے ہیں, یہ تو جسم پہ, یہ تو کپڑے کی ٹاکیاں ہیں, صدیق کی چمڑی اڑ جائے, جسم پہ ٹاکیاں لگ جائیں, صدیق تب بھی خدا سے نہیں راضی ہے, مصطفیٰ پہ نہیں راضی. علی اکبر شاہ توجہ, علی اکبر شاہ کیا نام ہے اس کا, اس بدماش کا کیا نام ہے, علی اکبر شاہ کراچی کا ملعون شیعہ, یہ کتاب اس کا ہے. اب صدیق اکبر کو جانور سے تشبیہ دینے والی یہ کتاب مارکیٹ میں آئے اور کل کوئی کتے کو کوئی قتل کر ڈالے, تم کہو گے تقریب کاری پھیلاتے ہو, تو پھر تمہیں اس کتاب پر پابندی نہیں لگاتے ہو. جو اس بدماش کو قتل کر دے وہ تقریب کار ہے. میں کہتا ہوں نہیں, وہ تقریب کار نہیں ہے. حکمرانوں تم سب سے بڑے تقریب کار ہو. تم کشتی کے لیے, اقتدار کے لیے جنگ لڑتے ہو, صدیق کے لیے جنگ کیوں نہیں لڑتے ہو؟ ہم ایسی بدماشی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. مجھے لاہور میں چند دن پہلے پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ تم پشاور میں جاؤ, تارا چنار کے شیعوں نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے. میں نے کہا کہ اب میں ضرور جاؤں. پہلے میں نہ جاتا, اب میں ضرور جاؤں گا, اس لیے کہ میرے نصیب موت و حیات کے فاصلے برابر ہو چکے. ایک رات قبر میں آئے گی, اس سے پہلے نہیں آ سکتی موت. آ سکتی
قدم پڑھو
سادت گنجی قتل ہوا اور ایران کا وہ کالا کافر ڈپٹی وزیر خارجہ علی محمد بشارتی نہیں شرارتی, علی محمد شرارتی, وہ علی محمد شرارتی یہاں آ کر بیٹھ گیا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سپاہی صحابہ پر پابندی لگاؤ. میں نے ملتان کے جلسے میں پچھلے دنوں کہا, میں نے کہا شرارتی تمہارا باپ خمینی بھی قبر سے نکل کر آ جائے, سپاہی صحابہ پر پابندی کو نہیں لگا سکتا. سعادت گنجی قتل ہوا, کس نے مارا یہ تو عدالت بتائے, لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ سعادت گنجی کے لیے فوری عدالت بناتے ہو, سعادت گنجی کے لیے اصل جس کو تم ملزم کہتے ہو اصل قاتل وہ ابھی تک بے ہوش پڑا ہے, اصل قاتل ابھی عدالت میں نہیں آیا, وہ بے ہوش ہے, اور اس کے بغیر تم چلان مکمل کرتے ہو, فوری عدالت بناتے ہو, کیس شروع کر دیتے ہو. تم حق نواز شہید روایت تھا, احسان الہی ظہیر روایت تھا, احسان اللہ فاروقی روایت تھا, جنرل ضیاء الحق روایت تھا. مجھے بتاؤ بھائی, جنرل ضیاء الحق پاکستان کا سربراہ تھا, کئی جرنیل اس کے ساتھ مارے گئے, کئی جرنیل دنیا سے چلے گئے, تخریب کاری کے نتیجے میں جنرل ضیاء کے لیے فوری عدالت کیوں نہیں بنائی, حق نواز کے لیے فوری عدالت کیوں نہیں بنائی, احسان الہی ظہیر کے لیے فوری عدالت کیوں نہیں بنائی, احسان اللہ فاروقی کے لیے فوری عدالت کیوں نہیں بنائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کافر مر جائے اس کے لیے فوری عدالت بناتے ہو, تو تمہارے ملک کا حکمران چلا جائے، ملک کے علماء چلے جائے، تم اس کے قدر کو پوچھتے تک نہیں ہو، کتنا عرصہ ہو گیا، عدالت تو بات کی بات ہے، ابھی تک قاتل تلاش نہیں کر سکے ہو، عدالت تو بات کی بات ہے، ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے ہو کہ کس نے قتل کیا ہے، مجھے بتاؤ حکمرانوں، یہ بدماشی، یہ عیاری، یہ جانبداری جب تک تم باقی رہو گے پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایران کا لٹریچر تقسیم ہوتا ہے، ایران کی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، ان پر تو پابندی نہ لگا، ایران کا وزیر خارجہ بھی آیا، ڈپٹی وزیر خارجہ بھی آیا، اور حکومت کہتی ہے کہ 7 ایرانی کمانڈوز، 3 ایرانی کمانڈوز اور 4 شیعہ کراچی کے مل کر کراچی سے چل پڑے تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ میں نے کہا ان کمانڈوز کو کہو کہ تمہاری طرف ہمارے کمانڈوز بھی چل پڑے۔ تم کہتے ہو کہ وہ کمانڈوز ہماری طرف آئے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے لوگ بھی ان کی تلاش میں، ہمارے لوگ بھی، اور ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ جنگ میں، ہم نے جنگ میں ان کا پیچھا کیا، ہمیں تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ جنگ میں آ چکے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ٹاکرا ہو گیا تو کتے کی طرح ان کی لاشیں گلیوں میں پڑی ہوں گی، پڑی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ 7 ایرانی کمانڈوز چلے، ہمارے تو پاکستان میں پتہ نہیں کتنے کمانڈوز ہیں، صحابہ کے کمانڈوز ہیں، اسلام کے کمانڈوز ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کے کمانڈوز ہو یا نہیں ہو، تم کمانڈوز ہو کہ نہیں؟ کہتے جی سپاہ صحابہ پر پابندی کے لیے مواد جمع کیا جا رہا ہے۔ میں آج پشاور کے جلسے میں کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں، اگر تم کسی خوش فہمی کا شکار ہو تو ہم پر پابندی لگا کر دیکھو، پھر دیکھو پاکستان کی ہر مذہبی جماعت تمہیں سپاہ صحابہ کی شکل میں نظر آئے، آئے گی یا نہیں آئے؟ میں آج پشاور کے شہریوں کو مبارک دیتا ہوں کہ میں یہاں آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ تم نے شیعہ کو ووٹ نہیں دیا، تم نے ووٹ نہیں دیا، دیا میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، لیکن اب شریعت بیل کی بات آئی، شریعت بیل کا مسئلہ آیا تو ہماری حکومت کہتی ہے کہ اس سے فساد ہوگا، اس پر لوگ متفق نہیں ہیں، تو میں میاں نواز شریف سے کہتا ہوں شریعت بیل پر متفق نہیں ہے سارے، تمہاری وزارت پر سارے متفق ہیں، تمہاری وزارت تو موجود ہے، تم تو وزیر اعظم بن گئے ہو، اختلاف کے باوجود چند آدمی زیادہ تمہارے ہو گئے تو وزیر اعظم بن گئے، تم اختلاف کے باوجود وزیر اعظم بن سکتے ہو، اور شریعت بل ایک دو آدمیوں کے اختلاف کے باوجود منظور نہیں ہو سکتا، نیت میں کالا کالا، تمہاری نیت میں، نیت صاحب تمہارا حشر پیپل پارٹی سے بھی برا ہوگا، تم شریعت بل نہیں رہو گے ہم تمہارے خلاف تحریک چلائیں گے، ہم تمہارے خلاف سڑکوں اور گلیوں میں آئیں گے، شریعت بل کے لیے ووٹ لے کر تم قوم کو دھوکہ دیتے ہو، ہم اس فریب کو برداشت نہیں کر سکتے، کر سکتے ہو؟ شریعت بل کے لیے ہمارا ساتھ دو گے؟ تمہیں الیکشن میں سپاہ صحابہ کی طاقت کا پتہ چل چکا ہے کہ پیپل پارٹی کے دور، بے نظیر کے دور حکومت میں قومی اسمبلی میں 47 ممبر شیعہ تھے، کتنے تھے؟ پیپل پارٹی کے دور میں 47 قومی اسمبلی کے ممبر شیعہ تھے، اور صوبائی اسمبلیوں کے 83 ممبر شیعہ تھے، اور وفاقی کابینہ کے 16 وزیر اور مشیر شیعہ تھے، لیکن اس الیکشن میں مولانا حق نواز جنگوی کی شہادت کے بعد کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک ہم نے دورہ کیا ہے، ہم نے سنیوں کے جذبات کو، ہم نے سنیوں کے جذبات کو اس بات سے آمادہ کیا کہ وہ شیعہ کو منتخب نہ کریں، میں نے خود الیکشن جنگ میں اس لیے نہیں لڑا کہ میں پورے ملک میں شیعہ کے کفر سے امت کو آگاہ کرنا چاہتا تھا. اللہ کی توفیق سے ہماری یہ مہم اللہ نے کامیاب کی اور پچھلی مرتبہ 43 ممبر قومی اسمبلی کے شیعہ تھے, اس مرتبہ صرف 11 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ اور پچھلی مرتبہ 83 صوبائی اسمبلیوں کے ممبر شیعہ تھے, اب صرف 22 رہ گئے. اور پچھلی مرتبہ 16 وزیر اور مشیر شیعہ تھے, اب صرف 3 وزیر اور 1 مشیر شیعہ رہ گیا. سپاہ صحابہ کرو گا تم تیاری جاری رکھو, آئندہ اس ملک سے ان کا انشاءاللہ صفایا ہو جائے گا. ہو جائے گا یا نہیں؟ ووٹ سنیوں کا لے کر شیعہ نمائندگی ہماری کرے, ووٹ سنیوں کا اور حکومت ہم پر شیعہ کرے, یہ بدماشی ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارا ملک ہے, ہماری اکثریت ہے, 98% ہماری آبادی ہے. ہم شیعہ کا تسلط برداشت نہیں کرتے, یہ بھی ظلم ہے. فخر امام کو تم نے وزیر تعلیم کیوں بنایا؟ میر ہزار خان بجارانی شیعہ کو وزیر ریلوے کیوں بنایا؟ سرتاج عزیز شیعہ کو تم نے وزیر خزانہ کیوں بنایا؟ اجلال حیدر زیدی شیعہ کو تم نے مشیر کیوں بنایا؟ اور محمود اے ہارون سندھ کا گورنر شیعہ اور بلوچستان کا گورنر موسیٰ شیعہ, تم پاکستان کے سنی ملک میں سنی صوبوں میں شیعہ کو حکمران بنا گئے تو سپاہ صحابہ تم سے ٹکرائے. ملک ہمارا ہے,
ایرانی کتب بن لو.
سپاہ صحابہ اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ پاکستان کی اکثریتی آبادی کے خلاف کوئی قانون بناؤ. پاکستان میں بے نظیر کے دور میں 95 ڈپٹی کمشنروں میں 27 شیعہ تھے, 95 ایس پیوں میں 37 شیعہ تھے. تم ڈی آئی جی شیعہ بناؤ, کمشنر شیعہ بناؤ, ایس پی شیعہ بناؤ, سیکٹری شیعہ بناؤ, اس ملک میں جہاں صرف 2% شیعہ ہے اور ایران میں 35% سنی ہے. ایران میں 35%, ایران کے 3 صوبے سنیوں کے ہیں, کردستان, ایرانی بلوچستان, ایرانی اصفہان, مشہد سے لے کر بندر آباد تک کی ساری پٹی سنیوں کی پٹی ہے. لیکن وہاں 5.25 کروڑ کی شیعہ آبادی میں, 5.25 کروڑ کی ایران کی آبادی میں 2.25 کروڑ سنی ہے, 35% سے 40% تک سنی ہے. لیکن ایران کے دارالحکومت تہران میں 1 مسجد بھی سنیوں کو بنانے کی اجازت نہیں. ایران کے دستور کی شک نمبر 12 میں ہے کہ ایران کا صدر, وزیر اعظم, مشیر, وزیر, ہائی کورٹ کا جج, حتیٰ کہ بلدیاتی ادارے کا کوئی چیئرمین سنی نہیں بن سکتا, شیعہ ہوں گے. جس ملک میں 2.25 کروڑ سنی آباد ہو وہاں شیعہ وزیر نہ بن سکے, مشیر نہ بن سکے, حکمران نہ بن سکے, ہائی کورٹ کا جج سنی نہ بن سکے. اور یہاں پاکستان میں 2% شیعہ ہو تو وزیر بھی شیعہ, 2% شیعہ ہو مشیر بھی شیعہ, گورنر بھی شیعہ, ڈی ایس پی بھی شیعہ, اے سی بھی شیعہ, ایس پی بھی شیعہ, ڈی سی بھی شیعہ. حکمرانوں, یہ ہمارے حقوق پر, سنی حقوق پر تم نے ڈاکہ ڈالا ہے. 45 سال سے تم ہمارے حقوق سے لڑتے رہے ہو, اب سپاہ صحابہ اپنے حقوق واپس لے کر رہے گی. سپاہ صحابہ پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے کہ جس میں تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کے نوجوان شریک ہیں. میرے کارکنوں, تم تیاری جاری رکھو, وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں 1 ممبر بھی شیعہ کامیاب ہو کر اسمبلی میں نہیں جا سکے.
ایرانی کتا نکل جاؤ, ایرانی کتا نکل جاؤ, ایرانی کتا نکل جاؤ. انجمن سپاہ صحابہ, انجمن سپاہ صحابہ.
سپاہ صحابہ کی جنگ، سپاہ صحابہ کی لڑائی، کوئی ذاتی لڑائی نہیں، آئی جی آئی میں شیعہ ہو ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے، پیپل پارٹی میں شیعہ ہو اس کا بھی مقابلہ کریں گے، نیشنل عوامی پارٹی میں شیعہ ہو اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ سپاہ صحابہ کی جنگ جمہوریت کی جنگ ہے، سپاہ صحابہ کی جنگ مذہب کی جنگ ہے، سپاہ صحابہ کی تحریک دین کی تحریک ہے، سپاہ صحابہ جرأت کا نام ہے، صدیق کی عظمت کا نام ہے، فاروق کی عظمت کا نام ہے، عثمان و علی کی شرافت کا نام ہے۔ سپاہ صحابہ میں کالجوں سکولوں یونیورسٹیوں کے لاکھوں نوجوان شریک ہیں۔ میرے بھائیوں میرے کارکنوں، ہر گلی میں ہر محلے میں ہر چوک میں سپاہ صحابہ کے پرچم لہراؤ، ابو بکر کی عظمت کے لیے ایک ہو جاؤ۔ تم لاہوریوں کے لیے لڑتے ہو، پرمتوں کے لیے لڑتے ہو، لسنسوں کے لیے لڑتے ہو، سنیو تم سوئی گیس کے لیے لڑتے ہو، واپسہ کے لیے لڑتے ہو، ٹیلی فون کے کنیکشنوں کے لیے لڑتے ہو۔ سپاہ صحابہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی ماں عائشہ کے دوپٹے کے لیے لڑیں، ہم صدیق کے جوتوں کے لیے لڑیں، ہم فاروق کی نوکری کے لیے لڑیں، ہم عثمان کی گداگری کے لیے لڑیں، ہم علی کی غلامی کے لیے لڑیں۔ بریلوی ہو تب بھی آؤ، اہل حدیث ہو تب بھی آؤ، دیوبندی ہو تب بھی آؤ، جمعیت علماء اسلام کے دونوں گروپ ہو تب بھی آؤ، ولی خان میں سنی ہے تب بھی آؤ۔ آؤ، ہماری جماعت سنیت کی جماعت ہے، شیعہ کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ پاکستان میں ولی خان کے لوگ ہو، تم کہتے ہو امریکہ کی مداخلت بند کرو، دوسرے کہتے ہیں روس کی مداخلت بند کرو، تم ہمارے ساتھ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایران کا اسلحہ بند کرو، ایران کا لٹیٹر بند کرو؟ امریکہ کی مداخلت بھی غلط ہے، روس کی مداخلت بھی غلط ہے، اور ایران کی بدماشی بھی غلط
ہے۔ وکیلوں کا وکیل، ججوں کا جج، کیڑوں کا شیر، کلیروں کا کلے، جوانوں کا جوان، بہادروں کا بہادر، اوپر اللہ چنچا، نیچے شہیدوں کا چنچا، مولانا سوال چاہیے۔
میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا، قومی اسمبلی نے، مولانا اشار القاسمی نے اس اجلاس میں جو ابھی ہوا ہے پہلی مرتبہ ایران کے خلاف آدھا گھنٹہ تقریر کی، پہلی مرتبہ۔ اور چونکہ اس اجلاس میں صدر اسحاق کی تقریر کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ درخواستیں اور وہ بل، وہ صحابہ کے لیے قرارداد، وہ پیش کی جا چکی ہے، اس پر بحث آئندہ ہوگی۔ سپاہ صحابہ پر کئی لوگ تعصب کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، یا غلط فہمی کی بنیاد پر، یا لا علمی کی بنیاد پر تنقید کرتے ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں یہاں سے ایک خط گیا، انہوں نے پوچھا کہ سنائے آپ نے نواز شریف سے 50 لاکھ روپے لے لیا، یہ میرے پاس خط پہنچا ہے۔ میں نے کہا لعنت اللہ علی القاضی، ٹھیک ہے نا جی، جو آدمی غلط فہمی نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ جو جان بوجھ پر یہ پروپیگنڈا کرتا ہے، خدا خود اس سے نمٹے گا۔ ہمارا معاملہ خدا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی بھائی۔ جنگ میں مکانوں کو آگ لگی، دکانوں کو آگ لگی، شیعہ اور سنیوں کے، تو پنجاب کی گورنمنٹ نے کہا کہ ان کو ہم معاوضہ دیں گے۔ لاہور میں بم پھٹتے تھے، 1 لاکھ روپیہ ان لوگوں کو معاوضہ گورنمنٹ دیتی تھی 50 لاکھ، تو انہوں نے کہا بھی 50 لاکھ روپیہ ہم معاوضہ دیں گے، اپنے طور پر منظور کیا، ہمیں اس کا علم کوئی نہیں، اور وہ پیسہ بھی ڈپٹی کمشنر نے تقسیم کرنا تھا اور عجمن تاجران نے، لیکن آج تک ایک پائی بھی جنگ میں نہ آئی ہے نہ کسی نے تقسیم کی ہے۔ اخبار میں بات آ گئی ختم ہو گئی، لیکن ہمارا مخالف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے پروپیگنڈے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سپاہ صحابہ کی تو جوتی کو کوئی اللہ کے فضل سے خرید نہیں سکتا۔ تم 50 لاکھ کی بات کرتے ہو، جو آدمی جان ہتھیلی پر لے کر چل رہا ہے وہ پیسوں کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے، کالج کے نوجوان جہاں موجود ہیں، یونیورسٹیوں کے لڑکے موجود ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جہاں سپاہ صحابہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کہ آج تم نے یوم صدیق کے پر عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ سال تک ہم پاکستان کی حکومت پر اتنا دباؤ ڈال دیں گے کہ آئندہ سال تک یوم صدیق کے اکبر پر چھٹی کرنا ان پر چھٹی کرنا ان کو پڑے گی اور ان کا کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. آپ اپنے کام کو تیز کریں, کریں گے یا نہیں کریں؟ محرم کی 9-10 کو چھٹی ہو سکتی ہے. نواب آپ بہادر جات جنگ کے لیے چھٹی ہو سکتی ہے, صدیق کے لیے چھٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے, یہ سورن کا ملک. کرکٹ کے لیے چھٹی ہے اور فٹ بال کی ٹیم کے لیے چھٹی ہے, ابو بکر کے لیے کوئی چھٹی نہیں. ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور اخبارات میں صدیق کے اکبر کا ایڈیشن جو اخبار نہ چھاپے اس کا بھی گھراؤ کرنا ہے, اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا اسٹیشن صدیق کے اکبر کے لیے خصوصی پروگرام نشر نہ کرے ان کا بھی گھراؤ کرنا ہے. کریں گے؟ یہ پاکستان سنیوں کا ہے, شیعہ کا نہیں ہے. ہم اپنے حقوق لے کر رہیں گے اور مولانا حق نواز شہید کے پیغام کو 3 زبانوں میں پھیلانے کے لیے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے 23 فروری کو انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس ہم نے اسلام آباد میں رکھی ہے. آپ اس میں شریک ہوں گے. 40 سنی ملکوں کے نمائندے اس میں آئیں گے اور 10 لاکھ سے زیادہ انشاءاللہ سنی نوجوان وہاں شریک ہوگا. 23 فروری بروز ہفتہ 10:15 اسلام آباد آپ آئیں گے. آپ لوگ کیا والد ملا گئے بے کوئی آدمی اٹھے, ابھی ہدایات ہوگی کہ جلوس کہاں سے گزرنا ہے. 1 منٹ کے لیے بیٹھے بیٹھے, کسی نے نہیں ملا.
ہمارے اس کا صبح شکریہ ادا کروں کتاب دفتر ایمان ادا کے لیے دھاروں کو ماتا قائد محتاط حکم کریں گے اور دادی مطابق دارے نشان مطابق سلام سنا کہ جلوس بدل شانتی نیت دی اور کابرے چوک کے بختمی ہی تازہ بٹون کا جلد نشان ملے گئے. اس کے سب میں اشتہار ہوں گے نارے بدل گئے بغیر بابو بدل سدی کر کے اندر تعداد ہوگا ڈائنا چاہتے نیو دیکھا تو پلیز دروازہ کا پھر ادھر سے قابل چوک کا بات سنی مارا مانوا نہ سنی مارا تو بتائیے کہ چلے دروازے میں
جلوسا جلوسن کا مقصود رہے گا بولی
جلوسن کا اللہ محمد رحم میں چلان دے رہا بھائی ملا اور میں چلان دے رہا بھائی ایمان جذبے سے ہم سے ملیں گے خود کے سمجھے اس طرح لگے نارا بند نہ لگائے تو بات جلوس کو ملے ان شاء اللہ بالمی چھوڑ رہا ہوں اور ہم سب بنیاد چیک جائے گا تو صحیح طریقے سے رہ جائے بڑے بات ہمیں بخلے روان سے اللہ کا